الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، مجيدا لم يزل موجودا لا يزال، قدوس قدوس سبحان ربنا ورب الملائكة والروح عما يصفون، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي رسول الثقلين محبوب رب الكونين جد الحسن والحسين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مسائل افتتاح میں گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو صدقے کے مسائل پر ہوئی، اور گزشتہ ہفتے کی گفتگو میں صدقے کے تمام مسائل اختتام تک پہنچ گئے. آج سے ہماری گفتگو صفا کے ایک ایسے مسئلے پر جس کی تاکید اور جس کی اہمیت در حقیقت نماز اور روزے سے زیادہ شریعت میں بتائی گئی، اس اعتبار سے کہ یہ بات بالکل مسلم کہ اس وقت نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے جب تک کہ انسان اپنے پیٹ کے اندر حلال رزق اور حلال غذا کو نہ لے. دعا کی قبولیت کا دار و مدار بھی حلال رزق کے اوپر، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی رزق حلال کے اوپر، اور اسی لیے انتہائی تاکید کہ انسان اس وقت تک کسی قسم کا کاروبار نہ کرے جب تک کہ وہ ان مسائل کو نہ سیکھ لے کہ جن کی مدد سے وہ حرام اور حلال میں فرق محسوس کرے، اور حرام چیز سے اپنے آپ کو بچا کر صرف حلال روزی کے اوپر زندگی گزار کرے. روایت میں یہ ہے اور متعدد مقامات پر ہے کہ بازار کوفہ میں جب امیر المومنین نکلا کرتے تو اکثر و بیشتر دکانداروں سے مسائل فقہ پوچھا کرتے تھے کاروبار کے متعلق، اور جو شخص مسائل کا جواب نہ دے سکتا تھا اسے بازار کوفہ میں کاروبار کرنے کی اجازت تب نہ دی جاتی تھی. اسی لیے ہمارے چھٹے امام کی روایت ہے کہ یاد رکھو، اس وقت تک کوئی کاروبار شروع نہ کرنا جب تک کہ تم مسائل کو نہ سیکھ اور حلال اور حرام کے درمیان فرق نہ محسوس کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور بغیر مسائل کو سیکھے ہوئے کاروبار شروع کیا تو یقیناً تم ایک نہ ایک دن ہلاکت کا شکار ہو جاؤ. انتہائی تاکید ہے تجارت کرنے کاروبار کی انتہائی تاکید ہے، اور تمام پیشوں میں سب سے بہتر پیشہ کاروبار کو سمجھا گیا یا تجارت کو سمجھا گیا، اور تجارت خود مستحب ہے اور مستحب بھی مستحب موکل ہے. ہمارے تمام معصومین نے پیغمبر سے لے کر گیارہویں امام تک کسی نہ کسی شکل میں تجارت ضرور کی، چنانچہ انتہائی مستحب ہے اور مستحب موکل ہے. لیکن کبھی کبھار تجارت واجب بھی ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو اور اسے اپنی بیوی اور بچیوں کا خرچہ جو واجب ہے وہ اٹھانا پڑے. اس صورت میں اس کے لیے واجب کہ اگر اس کو کاروبار کرنا آتا ہے اور کاروباری امور سے واقف ہے تو پھر واجب ہے کہ واجب لوگوں کے نان و نفقے کو پہنچانے کے لیے تجارت شروع کرے، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے بلکہ بیوی بچوں کا نان و نفقہ دے سکتا ہے کسی بھی دوسرے ذریعے سے تو تجارت مستحب ہو جاتی ہے. کبھی کبھار تجارت مکروہ ہو جاتی ہے کہ جس کا مسئلہ بالکل آنے والا ہے، اور کبھی کبھار تجارت جو ہے وہ پھر حرام بن جاتی ہے. تو نکاحوں کی طرح سے تجارت بھی کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی حرام ہے. اب تجارت کے مسائل کہ اگر انسان کوئی بھی کاروباری معاملہ کرے اور اس کاروباری معاملے کے نتیجے میں اسے کچھ مال حاصل، کچھ دولت حاصل، اگر اسے یہ پتا نہ ہو، کاروباری معاملہ کیا، نتیجے میں کچھ کمایا، کچھ کمائی کو حاصل کی، اگر اس شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ جو کچھ میں نے کمایا یہ شریعت کی نگاہ میں حلال ہے یا حرام ہے، اس کو یہ پتا نہ ہو شک کی حالت میں، تو شک کی حالت میں بھی اس مال کو ہاتھ لگانا پھر حرام. اور جب تک کہ انسان تحقیق کر کے یہ پتا نہ چلا کہ مال جو میرے پاس ہے یہ حلال ہے یہ حرام، اس وقت تک اس مال کو استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اگر اس کو شک ہی نہ ہو بلکہ کچھ نہیں پتا کہ حلال ہے یہ حرام، تب بھی اس مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ حرام مال ہے تب بھی اس مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو خلاصہ یہ کہ کاروبار کے نتیجے میں جو مال کسی انسان کے ہاتھ میں آتا ہے اس وقت تک وہ اس مال کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ مال جو میرے پاس آیا ہے شریعت کی نگاہ میں یہ مال بالکل حلال مال ہے. البتہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص تجارت کی اور اس کے بعد مال حاصل کر لیں, اب دو دن بعد, چار دن بعد, چھ دن بعد شخص ہو رہا کہ میں نے اس وقت جو تجارت کی تھی وہ صحیح تھی یا غلط. ایک تو یہ کہ تجارت کرنے کے فوراً بعد شخص ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے یا حرام, اس صورت میں اس کو چھونا, اس کو استعمال کرنا, اسے خرچ کرنا یہ بالکل حرام بن جاتا ہے جب تک کہ تحقیق کر کے یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ یہ کون سا مال ہے. اور ایک یہ کہ تجارت کی, جس وقت تجارت کی اس وقت تک اسے کچھ پتا نہیں تھا, آج پانچ سال بعد, سات سال بعد, پانچ مہینے بعد, پانچ ہفتے کے بعد اسے چیک ہونے لگا کہ جس وقت میں نے یہ تجارت کی تھی اس وقت حلال طریقے سے کی تھی یا حرام طریقے سے, تو اب اپنے شک کی طرف توجہ نہ دے اور اس مال کو بالکل حلال مال سمجھتا ہے. اب اس کے بعد سے اب وہ مسئلے شروع ہو رہے ہیں کہ جن سے تجارت کہاں پر مستحب ہے, کہاں پر مشروع ہے, کہاں پہ حرام ہے. ایک انسان جب کاروبار کرتا ہے, کاروبار سے مطلب بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا کاروبار بھی ہے, ایک چھوٹی سی دکان کا کھول لینا بھی ہے, ایک ٹھیلے کا چلانا بھی ہے, اسی طریقے سے خرید و فروخت کے اندر خریدنے والا وہ بھی ہے کہ جو لاکھوں کا مال خریدتا ہے, اور وہ بھی ہے کہ جو آدھا کلو یا پاؤن کلو یا چوتھائی کلو جا کر دودھ بھی خریدے. تو کاروبار یا تجارت کے لفظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم میں سے بہت سے ملازمت پیشہ ہیں, ہمارے لیے کہاں یہ مسئلے پیش آتے ہیں. نہیں, جو آپ چھوٹی چھوٹی چیز دو آنے کی یا چار آنے کی, روپے کی یا دو روپے کی خریدتے ہیں, اس کے اندر بھی کاروبار کے تمام مسائل لگتے ہیں اور ان کا خیال کرنا ضروری ہے. کاروبار کرتے وقت کئی باتیں مستحب ہیں جن میں سے چھ باتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ تجارت کریں اور معاملہ طے پا جائے تو اس وقت کلمہ شہادتین کا پڑھنا انتہائی کافی ہے. کوئی مومن انسان کلمہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اس کلمے کا پڑھنا انتہائی مستحب ہے کہ جس وقت انسان تجارت کرے. اب ہو جائے, یعنی یہ معاملہ ہو جائے کہ آپ کہیں میں خریدنا چاہتا ہوں, دکاندار چیز بھیجنا شروع کر دے, اس وقت اس کلمے کا پڑھنا انتہائی ثواب, انتہائی تاکید اور انتہائی برکت ہے. تھوڑی تھوڑی چیزوں میں اگر آپ خیال نہ رکھ سکے تو کم از کم بڑی بڑی چیزوں میں خیال رکھنا, مکان خریدنا, گاڑی خریدنا, لباس خریدنا, جو بڑی چیز ہے, کم از کم اس کے اندر اگر انسان برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھے. دوسری چیز سے جیسے ہی معاملہ طے پا گیا ہے ویسے ہی اللہ اکبر کہیں. ہمارے یہاں عام طور پر بڑے بڑے معاملے کے طے پانے کے بعد انسان درود تو بھیجتا ہے, لیکن اللہ اکبر جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا, جبکہ درود جو ہے اس کا کاروبار سے کوئی خاص تعلق نہیں, بلکہ درود کی جو ایک عام روایت ہے کہ ہر کام کے وقت درود بھیجا جائے, اسی کے پیش نظر ہم کاروبار کے وقت بھی درود بھیجتے ہیں. لیکن اللہ اکبر کے بارے میں خاص روایت یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ چیز تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ برکت والی ثابت ہو, تو جیسے ہی چیز کی خرید و فروخت مکمل ہو جائے ویسے ہی اللہ اکبر کا کہنا مستحب. تیسری یہ چیز کہ انسان جو ہے وہ قیمت سختی سے کام نہ لے, یا قیمت بتائی گئی ہے اب اس کے اوپر جم جانا, اس کے اوپر اڑ جانا, یہ چیز جو ہے مکروہ ہے, بلکہ مستحب یہ ہے کہ قیمت کے اندر سختی سے کام نہ لے, جس حد تک ہو سکے اس حد تک قیمت کم کرے. چوتھی یہ چیز کہ اپنے پاس آنے والے مختلف گاہکوں میں کوئی فرق نہ رکھے, کہ ایک گاہک کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آئے, زیادہ اچھے طریقے سے پیش آئے, دوسرے گاہک کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آئے, جلد سے جلد اس کو نکال دینا چاہے, یہ مکروہ. مستحب یہ ہے کہ انسان تمام مسلمان گاہک یا خاص طور پر جتنے مومن گاہک, ان سب کے درمیان برابری کا سلوک رکھے, سوائے اس کے کہ آنے والے گاہک میں کوئی شریعت کی خصوصیت موجود. ایک تو دنیا کی خصوصیت ہے کہ مثلاً ایک آپ کا رشتے دار آ رہا ہے, ایک غیر آ رہا ہے, آپ نے رشتے دار کو توجہ دی, غیر کو نظر انداز کر دیا, جبکہ آج کل الٹا ہوتا ہے کہ رشتے دار کی طرف لوگ کم توجہ دیتے ہیں, غیر کی طرف زیادہ دیتے ہیں. بہرحال دونوں چیزیں مکروہ ہیں. مستحب یہ ہے کہ برابر کا سلوک کیا جائے. ایک وہ ہے کہ جس سے آپ کو امید ہے کہ یہ مستقل گاہک بن جائے گا, ایک وہ ہے کہ جس سے ایسی امید نہیں, اب آپ دونوں میں فرق ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے, ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دولت کم. تو اگر مسلمان گاہکوں میں انسان فرق رکھے تو اس صورت میں جو اس کے کاروبار کے لیے مکروہ ہے, اور مکروہ کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے گناہ نہیں ملے گا لیکن کاروبار سے برکت اڑ جائے گی, بلکہ مستحب یہ ہے کہ مومن گاہکوں کے درمیان, بلکہ مسلمان گاہکوں کے درمیان بھی کوئی فرق نہ رکھا جائے, سوائے اس کے کہ شریعت کے اعتبار سے کسی کے ساتھ کوئی خصوصیت. مثلاً ایک عالم آئے اور ایک غیر عالم آئے, ایک صاحب تقویٰ آئے, ایک بغیر تقویٰ والا آئے. تو تقویٰ اور علم یہ دو شریعت کی خصوصیات, ان کی وجہ سے اگر آپ کوئی فرق رکھیں گے تو وہ خود مستحب ہے ایسا فرق رکھنا. اور اگر آپ دنیا کے کسی اعتبار سے کہ ایک عہدے والا آ رہا ہے, بغیر عہدے کے ہیں, ایک دولت والا ہے, ایک بغیر دولت کے ہیں, بنیادی چیز کا دیکھ کر اگر آپ خیال رکھیں گے تو کاروبار کے لیے مکروہ ہے, یعنی برکت کو اڑا دیتا ہے. اور آخرت کی یا دینی چیز کا خیال رکھ کے اگر آپ مسلمان گاہکوں میں فرق کریں گے تو یہ کاروبار کے لیے سنت اور مستحب ہے. چوتھی چیز کاروبار میں مستحب یہ, پانچویں چیز کاروبار کے اندر مستحب یہ کہ انسان جب دے تو اس وقت زیادہ جتنا وزن بنتا ہے اس میں کچھ اضافہ کر کے, اور جس وقت لے تو جتنا وزن بنتا ہے اس میں کچھ کمی کر کے لے. کچھ دکانداروں کو دیکھا گیا کہ وہ شریعت کے تازے مسئلے کا خیال تو کرتے ہیں کہ جب دیتے ہیں تو کچھ بڑھا دیتے ہیں, تو مستحب یہ ہے کہ دیتے وقت کچھ بڑھا کر دے اور لیتے وقت کچھ کم کر کے دے. اب اسی لیے اگر دکاندار ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بڑھا کر دے. آپ کچھ خریدنے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ پورا ایک کلو ہو گیا, اب آپ کے لیے سنت ہی کہ آپ اس میں سے تھوڑا سا کم کر لیں تاکہ کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق نہ آنے پائے. اب دیکھیں یہ شریعت کے مسئلے ہیں, فقہ کے مسئلے ہیں, ان مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ اعتراض کر بیٹھتے. شاید آپ میں سے بہت لوگوں کو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب ہم نے امام کے ایک صحابی کا بتایا تھا کہ جو روزانہ پیمانے سے بھر بھر کے گیہوں دیا کرتا تھا, لیکن پیمانے کے اندر گرد و غبار کی ایک موٹی تہ جم جاتی تھی, جس کی وجہ سے جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت 15 بوری گیہوں اس کے ذمے نکلا کہ تم نے کیوں گرد و غبار کو صاف نہیں کیا, جس کی وجہ سے روزانہ کچھ دانے کم پڑتے رہتے اور نتیجے میں تم نقصان اٹھا گئے. اب یہ مسئلہ اس نے نہیں پڑھا تھا, عذاب کس چیز کا کہ شریعت میں مسئلہ بتا دیا گیا کہ جب تم دو تو کچھ بڑھا کر دو اور جب لو تو کچھ گھٹا کر دو. البتہ یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے, وہ مسئلہ ہمارے ماحول کا تو نہیں ہے, یہاں تو ہر شخص اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے, لیکن اگر کبھی ایسا آ جائے کہ گاہک بھی انتہائی دیندار اور دکاندار بھی انتہائی دیندار, تو اب کیا مسئلہ ہوگا کہ ایک کلو چیز خریدنے آئے, دکاندار کہے گا کہ اس میں کچھ بڑھا کر لو اور گاہک کہے گا کہ کچھ گھٹا کر لو, دونوں اپنے اپنے مسئلے پر عمل کرنا چاہیں گے تو یہ ناممکن. تو اگر کبھی دونوں ٹکرا جائے, ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دکاندار بڑھا کر دے رہا ہے, گاہک کچھ نہیں کہتا, دکاندار کے لیے مستحب ہے کہ بڑھا کر دے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ گاہک گھٹا کر لے رہا ہے, اس نے کچھ اس میں سے نکال دیا, دکاندار کچھ نہیں بولتا, گاہک اپنے مستحب پر عمل کرے. اور ایک یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے مستحب پر عمل کرنا چاہتے ہیں, گاہک کہہ رہا ہے کہ کچھ اس میں سے کم کرو میرے لیے مستحب ہے, دکاندار کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں کچھ بڑھا دو میرے لیے مستحب ہے. تو اس صورت میں دکاندار کا مستحب جو ہے اس کو پریفر کیا جائے گا, یعنی دکاندار کچھ بڑھا کر لے گا اور گاہک کے لیے اس وقت یہ حکم ہے کہ تو کسی بڑی ہوئی حالت کے اندر لے. تو کاروبار میں مستحب یہ ہے کہ وقت کاروبار شہادتین کا پڑھنا, اللہ اکبر کا پڑھنا, انسان قیمت میں بہت سختی نہ کرے, جس وقت مختلف مسلمان گاہک آئیں تو ان میں کوئی امتیاز نہ کرے سوائے اس کے کہ کسی کے ساتھ کوئی دینی خصوصیت ہو, علم ہو, تقویٰ ہو, عبادت کی سیاسی. پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان جب فروخت کرے تو کچھ بڑھا کر فروخت کرے مقررہ وزن سے, اور جب خریدے تو کچھ گھٹا کر خریدے. اور چھٹی چیز یہ کہ جب ایک معاملہ ہو گیا, آپ نے کہا کہ میں بیچتا ہوں, دوسرے نے کہا کہ میں خریدتا ہوں, اب یہ معاملہ مکمل ہو گیا, اب وہ جس نے خریدا اسے بھی اختیار نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کہہ دے کہ میں اس معاملے کو ختم کروں, نہیں بات کو. البتہ مستحب یہ کہ اگر خریدنے والا پشیمان ہو کر کوئی نقصان دیکھ کر کسی اور وجہ سے یہ چاہے کہ معاملے کو ختم کر دے تو آپ کے لیے واجب نہیں, لیکن سنت یہ ہے, مستحب یہ ہے, کاروبار میں برکت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے اور جب کہ اس کا حق نہیں پھر بھی معاملے کو ختم کر کے اس کا کچھ کو اس کے نقصان سے بچا لیا. اس کے بعد آئیے مکروہات کی طرف, مستحبات ہو گئے, اب مکروہات ہیں, اس کے بعد حرام کی. مکروہات بہت سارے ہیں لیکن اہم اہم مکروہات یہ ہیں کہ انسان پہلا یہ کہ جائیداد فروشی, کہ جائیداد اس نے کسی سے خریدی, کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کی, اس کو پیشہ بنانا یہ خود مکروہ, ثواب اس میں کم ہو جاتا ہے, برکت اس کے اندر نہیں رہتی. کہ جائیداد فروشی یعنی انسان جائیداد خریدے اور خرید کر دوسرے کے حوالے کرے, یہ مکروہ. البتہ وہ سلسلہ نہیں جو ہمارے یہاں عام طور پر رائج ہے. ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک مکان پر کے لیے فروخت ہو رہا ہے, بیچ میں ایک بروکر ہے, دلال, وہ یہ کرتا ہے کہ جو خریدنے والا ان کے پاس آیا اس کو ایک مکان چاہیے, وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں مکان خالی ہے, لا کر دکھا دیتا ہے, اپنا کمیشن لیتا ہے, وہ مکروہ نہیں. مکروہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مکان فروخت ہو رہا ہے, آپ نے اسے خرید کر اپنے پاس آپ نے ڈال دی, بعد میں جب آپ کے پاس کوئی گاہک آیا تو اس وقت آپ نے اس مکان کو فروخت کیا. یعنی انسان اپنا پیشہ اس طرح سے بنائے کہ مکان اور دکان وغیرہ خود خریدا کرے, خود خرید کر بعد میں اسے فروخت کیا کرے, یہ مکروہ. لیکن اگر ایسا نہیں کر رہا ہے بلکہ فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کے بیچ میں ایک ذریعہ بنتا ہے, تو بس یہ فروخت کرنے والا ہے یا خریدنے والا ہے اس کو ملا کر اپنا کمیشن لے لے, تو وہ پیشہ مکروہ نہیں. تو جائیداد فروشی جب یہ مسئلہ انسان خریدے اور خریدنے کے بعد اپنے پاس رکھے اور بعد میں کسی اور کے حوالے فروخت کرے تو یہ مکروہ ہے. دوسری یہ چیز کفن فروشی, کفن بیچنے کو اپنا پیشہ بنا لینا, یہ خود مکروہ ہے. تیسری چیز ہے قصائی کا پیشہ اختیار کرنا, انسان جو ہے قصائی کا پیشہ اختیار کرے, یہ خود مکروہ ہے. لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی قصائش نہ ہو تو کام کس طرح چلے گا؟ تو شریعت میں کفن کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کفن انسان جو ہے وہ خود تیار کرایا کرے، خود لے آیا کرے، کوئی خاص دکان کفن فروخت کرنے کی نہ ہو. قصائی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ انسان خود اپنے جانور کو ذبح کرے، یہ شریعت کے اندر استثنا کی. تو کفن پر فروشی ہے، جائیداد فروشی ہے، قصائی کا پیشہ ہے، یہ سب قسم مشہور. چوتھی یہ چیز کہ پس طبقے کے لوگوں، وہ لوگ جو انتہائی پس ہیں، فطرت کے اعتبار سے ذلیل ہیں، ان کے اندر انسانی خصوصیات نہیں، ان لوگوں سے لین دین کرنا یہ خود مکروہ ہے. اور اس کے مکروہ ہونے کی وجہ تو بالکل واضح ہے کہ روزانہ لڑائی، روزانہ جھگڑا اور انسان کا سکون اور چین جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، مکروہ. پانچویں چیز، سورج نکلنے سے پہلے اور صبح صادق کے بعد، نماز صبح کا وقت آنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان کوئی کاروبار کرنا یہ مکروہ. اس وقت انسان کاروبار کرے حرام نہیں، البتہ اس کے مال سے برکت اٹھ جائے گی اور اسے وہ فائدہ نہ ملے گا کہ جس کی اٹھے توقع. چھٹی چیز جو شریعت کے اندر مکروہ وہ یہ ہے کہ انسان گیہوں اور جو کی تجارت کو اپنا پیشہ بنا لے، گیہوں اور جو فروخت کرنا یہ اپنا پیشہ بنا لے، یہ خود مکروہ. یہ تمام چیزیں جو مکروہ ہے، جائیداد فروشی، کفن فروشی، قصائی یا گیہوں اور جو کو فروخت کرنا، اس کے اندر روایت یہ ہے کہ دو وجوہات، یا تو ایسے پیشے ہیں جو دل کو سخت کرتے ہیں، جیسے کفن فروشی، انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میرا کاروبار چلے، یعنی گیہوں اور جو کے اندر ہے کہ انسان جو ہے اس سے اس کا دل سخت ہوتا ہے، مومن کی ہمدردی کا جذبہ ختم ہوتا ہے. اب ایک عام آدمی اگر گیہوں کو فروخت کرے گا، ذرا بھی اس نے دیکھا کہ مشکل ہے، آج کل حالات خراب ہے، وہ گیہوں کو فروخت کر دے گا، لیکن جس کا پیشہ ہے اس کی تمنا یہ ہوگی کہ کم سے کم گیہوں مارکیٹ میں آئے، زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت بڑھے، چاہے مسلمان بھوکی سے کیوں نہ مر رہا ہو. تو جو پیشے حرام قرار مکروہ قرار دیے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے جیسے قصائی کا پیشہ، اور یا پھر اس کے دل سے مومن کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ساتویں چیز جو مکروہ وہ یہ ہے کہ انسان کاروبار میں اللہ کا نام استعمال کر کے حلف اٹھائے، کاروبار میں حلف کا اٹھانا یہ مکروہ ہے اور انتہائی کافی کہ ہر صورت میں انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے. آٹھویں چیز جو کاروبار کے اندر مکروہ ہے وہ یہ کہ دو آدمی ایک چیز خرید اور بیچ رہے ہوں اور تیسرا آدمی بیچ میں دخل دے دے اور دخل دے کر اس چیز کو خریدنے کی خواہش ظاہر ہے. جب تک کہ دو آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں، دکاندار بیچنا چاہتا ہے، گاہے خریدنا چاہتا ہے، اس وقت تک تیسرے کے لیے حکم ہے کہ وہ بیچ میں دخل نہ دے، بلکہ خاموش کھڑا رہے، معاملہ ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہوا تب وہ آگے بڑھ کر دخل دے. لیکن دو آدمیوں کے کاروباری معاملے کے بیچ میں دخل دینا یہ خود مکروہ. نویں چیز کہ جو شریعت کے اندر کاروبار کے اندر مکروہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی چیز کی مدح کرے، اپنی چیز کی تعریف کرے، کوئی خریدنے والا آئے چیز اس کے سامنے رکھے اور اس کے بعد اس کی تعریف کرے، اور خریدار جو ہے وہ چیز کی برائی کرے تاکہ اس کی قیمت کم کرے، باوجود یہ کہ دیکھ رہا ہے کہ چیز صحیح ہے، اس کے باوجود چیز کی کوئی برائی کرے تاکہ اس کی قیمت کم کرائے، بیچنے والا اپنی چیز کی بلا وجہ تعریف کرے تاکہ قیمت بڑھائے، یہ خود مکروہ. دسویں چیز یہ مکروہ ہے کہ انسان ایسی جگہ پر چیز فروخت کرے کہ جہاں پر اندھیرا ہو، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ خریدنے والے کی نگاہ کسی ایسی ایپ کے اوپر نہ پڑے کہ روشنی میں نظر آ جاتا، ایسا ایپ جو روشنی میں نظر آ جاتا اگر ایسے والی چیز ہے یا کوئی ایپ نہ ہو، تب بھی مکروہ یہ ہے کہ انسان اندھیرے میں اس چیز کو فروخت کرے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ روشنی میں فروخت کرے تاکہ دیکھنے والا بالکل صحیح دیکھے، دیکھنے کے بعد اگر اس کا دل چاہے تو اس چیز کو وہ خریدے. اس کے بعد گیارہویں چیز جو مکروہ وہ یہ ہے کہ انسان مومن کو جب چیز بیچے تو اپنی ضرورت سے زائد نفع لے، ضرورت سے زائد نفع لے، نہ مکروہ. ایک شخص ہے مثلا آج کل کے دور میں، فرض کیجئے کہ 25 روپے یا 30 روپے روزانہ میں یا 50 روپے روزانہ میں اس کا خرچہ چل جاتا، اب وہ جتنی چیزیں جنہیں فروخت کرے اس کے اندر پر کتنا وہ مارجن رکھ کے پروفٹ تھا تو اس کو اس کے 50 روپے مل جائے، چاہے زمانہ ایسا ہو کہ چیز مہنگے سے مہنگے داموں پر فروخت ہو سکے، لیکن مکروہ ہے مومن، غیر مومن کے ہاتھ جس قیمت پر چاہے فروخت کرے یہ قیمت بھی. البتہ مومن کو فروخت کرتے وقت مکروہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد اپنا نفع طرف ہے، بلکہ جتنا نفع ایسا ہے کہ جس سے اس کی زندگی گزر جائے گی، اس کے سوشل اسٹیٹس کے مطابق خالی اتنا نفع لے. یہ تجارت کے اندر مکروہات ہیں، شروع کی 6 چیزیں مستحبات ہیں. اب آتا ہے اہم ترین مسئلہ کہ تجارت میں وہ کون کون سی تجارتیں ہیں یا وہ کون کون سے کاروبار ہیں کہ جن کا کرنا حرام ہے اور شریعت میں ان کی ممانعت ہے. اس کے ذمے میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ جو تجارت سے متعلقہ نہیں ہے لیکن وہ حرام کام ہے، تمام علماء اسی مقام پر اسے نقل کرتے ہیں، اس لیے ضمن ایسی بہت سی باتیں آتی چلی جائیں گی. شریعت کے اندر جیسا کہ ہم نے کہا کہ خود تجارت مستحب موقدہ ہے، انتہائی تاکید ہے تجارت کے کرنے، البتہ کچھ ایسے پیشے، کچھ ایسے کاروبار ہیں کہ جن کا کرنا انتہائی مکروہ، جن کا کرنا بالکل حرام. ان میں سب سے پہلا آتا ہے عین نجاست کی خرید اور فروخت. ہماری فقہ کے اندر دس چیزیں نجس ہیں مکمل طور پر. پہلی چیز پیشاب، دوسری چیز پیخانہ، تیسری چیز منی، چوتھی چیز مردار، پانچویں چیز خون، چھٹی چیز کتا، ساتویں چیز سور، آٹھویں چیز کافر، نویں چیز شراب اور دسویں چیز ہے بیئر، فقہ جوہی شراب. اور آقا خمینی کے نزدیک گیارہویں چیز ایسا اونٹ کے جو نجاست کھانے لگا اس کا پسینہ بھی نجس ہو جاتا ہے. یہ گیارہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجس ہیں. نجس چیز کے اندر ان میں سے چار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی خرید و فروخت مکمل طریقے سے حرام ہے، مکمل طریقے سے ممنوع ہے، اور ان کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. شراب اور تمام نشے والی چیزیں، شراب اور ہر وہ چیز کے جس کے اندر نشہ ہے اس کی خرید اور اس کی فروخت مکمل طریقے سے حرام. دوسری چیز مردار، مردار کی تعریف شریعت میں اس سے پہلے ہماری تقریر میں گزر چکی ہے، بالکل ابتدائی تقاریر میں، دوسری یا تیسری تقریر میں. مردار وہ جانور کہ جسے بغیر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے ذبح کر دیا جائے، یا وہ جانور جو اپنی موت آپ مر جائے اسے ہم مردار کہتے ہیں. مردار دو ہوتے ہیں، ایک پاک مردار ہے، ایک نجس مردار. نجس مردار وہ ہے کہ جس کا خون اچھل کر نکلے، تو ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کر نکلے اور وہ خود بخود مر جائے یا اس کو شریعت کے طریقے سے ہٹ کر مارا جائے اس کا مردہ جو ہے نجس ہے، اس کو خریدنا یا اس کو بیچنا مکمل طریقے سے حرام. تیسری چیز ان گیارہ نجاسات میں جو مکمل طریقے سے حرام ہے وہ ہے سور، سور کا خریدنا حرام، سور کا بیچنا حرام. اور چوتھی چیز کتا، لیکن کتے کے اندر کتا مکمل طور پر حرام نہیں، بلکہ دو کتے جو شریعت میں جائز ہیں ان کو چھوڑ کر باقی سارے کتے حرام ہیں. ایک شکاری کتا ایسا ہے کہ جس کی خرید اور فروخت حرام نہیں ہو، اور ایک وہ کتا کہ جو رکھوالی کے، چوکیداری کے یا گھر کی نگہبانی کے کام آتا ہے، اس کی خرید و فروخت حرام نہیں. لیکن ان دو کتوں کے علاوہ باقی جتنے کتے ہیں ان کی خرید اور ان کی فروخت مکمل طور پر حرام. دیات نہیں، خالی مزہ لینے کے لیے، تفریح لینے کے لیے خرید کر اس کو چھوڑ دینے کے لیے خرید، اس لیے سے خریدے کہ میں اسے خریدتا ہوں، خرید کر چھوڑ دوں گا، وہ خود کے لیے حرام. کتے کے اوپر ایک پائی کا خرچ کرنا بھی تیرے حرام ہے. اگر انسان نے کتا بیچا اور اس کو رقم ملی، یہ رقم اس کے لیے مال حرام ہے. اس کو استعمال کرنا یا خرچ کرنا یہ سب حرام ہے. یا کتا خریدا تو جتنا مال اس نے دیا وہ حرام مال اس نے دیا ہے، خمس کی تاریخ کے وقت اس حرام مال میں سے بھی اسے خمس نکالنا پڑے گا اگر وہ دے چکا. تو نجاسات گیارہ ہیں لیکن ان میں سے چار مکمل طور پر حرام ہیں، ان کو خریدنا اور بیچنا. مردار وہ مردار کے جو نجس ہوتا، نجس مردار شراب اور تمام نشے والی چیزیں، کتا اور سور. نشے والی چیزوں کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے دواؤں کا کہ جس کے اندر الکوہل یا کوئی نشے والی چیز شامل ہے، تو دوا کے اندر اگر کوئی نجاست شامل ہے تو اس دوا کی خرید و فروخت حرام نہیں. لیکن دکاندار کی یہ ذمہ داری کہ اگر اسے پتا ہو کہ اس کے اندر نجاست والی چیز، شراب وغیرہ شامل، تو بیچتے وقت گاہک کو بتا دے کہ اس کے اندر یہ نشے والی چیز یا حرام چیز شامل، یہ اس کی ذمہ داری اگر اسے خود پتا ہو. اور اگر اسے خود پتا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے لیے بتانا ضروری نہیں. اب ان چار چیزوں کو چھوڑ کر باقی سات نجاستیں بچی، پیشاب ہے، پیخانہ ہے، منی ہے، خون ہے، ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ باقی جو نجاستیں ہیں اگر ان سے کوئی جائز اور حلال فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو ان کا فروخت کرنا بھی جائز اور ان کا خریدنا بھی جائز، اور اگر کوئی جائز اور حلال فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اب جائز فائدہ کیسا، مثلاً جانوروں کا پیخانہ ہے یا انسان کا بھی، اس سے کھاد وغیرہ بنائی جاتی ہے، اس نیت سے اگر فروخت کیا جائے اس میں جائز فائدہ ہے، کھاد جو ہے یہ خود ایک جائز اور حلال چیز ہے، اس نیت سے فروخت کیا جا سکتا ہے. یا خون کی خرید و فروخت جو آج کل عام طور پر غائب ہو چکی ہے، تو کیونکہ اس کا ایک جائز ایک حلال فائدہ موجود ہے اس لیے خون کی خرید بھی حلال ہے اور خون کی فروخت بھی حلال ہے. تو چار چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا کوئی جائز فائدہ شریعت میں ہے ہی نہیں، شراب اور نشے والی تمام چیزیں، سور، غیر شکاری اور غیر چوکیدار والا کتا، تیسری چیز اور چوتھی چیز نجس مردہ. ان کا تو کوئی حلال فائدہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اس لیے ان کی خرید و فروخت مکمل حرام. اس کے علاوہ باقی تمام نہ جا سکتے. اگر ان کا کوئی جائز فائدہ ہے تو آپ خرید سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی جائز اور حلال فائدہ نہیں ہے، یوں ہی آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر ان کی خرید اور ان کی فروخت بھی حرام ہو جائے گی. اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن بہرحال کیونکہ اب معیار بن چکا ہے کافی اس کو بتایا جا سکتا ہے. ایک ہے خرید و فروخت کہ میں اسے بیچتا ہوں، دوسرا کہہ کہ میں اسے خریدتا ہوں، یہ تو حرام ہے. لیکن یہ نجاست جس کی ہو، جس کی ملکیت میں نجاست ہے، وہ اس کا مالک سمجھا جائے. آپ خرید و فروخت ان کی حرام ہے اس نیت سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے یہاں آپ کو شراب ملے آپ اس کو اٹھا کر لیں. نہیں، نجس چیز کی خرید و فروخت حرام ہے لیکن نجس چیز کا مالک اپنی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھ سکتا. اگر آپ اس سے یہ درخواست کریں کہ آپ اس چیز کو اپنی ملکیت سے نکال دیں، بہت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے رفع ید شیت، کہ کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہو فروخت نہ کر، آپ اس سے کہیں کہ آپ تو آدمی سے کہیں کہ اس پر سے اپنا حق ملکیت واپس لے، اور وہ کہیں کہ میں اس کے لیے کچھ پیسے چاہتا ہوں، آپ اسے پیسے دے دیں اور وہ اپنا حق ملکیت واپس دے لے، تو اب وہ چیز جو ہے آپ کے لیے استعمال کرنا صحیح. مثلا ایک شخص کے گھر میں فرض کیجیے کہ بکری بنی تھی وہ خود بخود مر، اب یہ مردار، یہ شخص چاہے کہ اس چیز کو کسی کے ہاتھ فروخت کرے حرام، وہی شخص یہ چاہے کہ ہم یہ مری ہوئی بکری سے خریدے یہ بھی حرام، لیکن بکری اس کے گھر میں مر گئی ہے کیونکہ اس کی ملکیت میں تھی اس لیے اس بکری کا مالک. اب آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ملکیت میں یہ بکری ہے، آپ اپنی ملکیت کے حق کو اس پر سے اٹھا لیں، اور وہ کہے کہ میں 10 روپے لوں، آپ 10 روپے اسے دے دیں، وہ کہے کہ میں نے اپنی ملکیت کا حق اس پر سے اٹھا لیا اور یہ کہہ کر باہر ڈال. اب جو اس نے باہر ڈالا ملکیت کے حق کو اٹھا لیا، تو اب یہ چیز کوئی خرید نہیں سکتا بیچ نہیں سکتا، لیکن ہر شخص اسے اٹھا کر لے جا سکتا ہے کیونکہ اب اس کا کوئی مالک نہیں رہا. تو نجاست کی خرید و فروخت تو حرام ہے، لیکن جو اس کا مالک ہے اگر وہ اپنے حق میں ملکیت کو اٹھانے کے لیے کچھ پیسے طلب کرے تو یہ اس کے لیے بالکل صحیح ہے پیسے طلب کرنا، اور پیسے لینے کے بعد وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، چنانچہ دوسرے اس کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ خرید و فروخت نہیں ہے، جو خرید و فروخت کے آنے والے احکامات ہیں وہ اس کے اوپر مترتب نہیں ہوں. یہ پہلی چیز ہے نجاست کا مسئلہ. اب کچھ مردار جو ہیں وہ پاک مردار ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خرید و فروخت جائز ہے، مثلاً مچھلی کا مردہ یا مکھی کا مردہ، چونٹی کا مردہ، کھٹمل کا مردہ، ان کی خرید و فروخت بالکل جائز، بشرط یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسا فائدہ ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ شخص اپنا پیسہ فضول برباد کر رہا. مومن کے لیے اپنا پیسہ فضول برباد کرنا حرام ہے. رمضان سے پہلے کی چوتھی یا پانچویں تقریب میں آیا تھا کہ جب کوئی شخص فضول چیزوں میں پیسہ برباد کرے تو اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے کوئی چیز خریدنا اور بیچنا. تو یہ مردار جو ہے مچھلی ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، سب کا مردار پاس ہے، چنانچہ ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح خریدا جائے یا بیچا جائے کہ دیکھنے والے کہہ دیں کہ یہ تو فضول پیسہ برباد کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے. دوسری چیز جس کی خرید و فروخت حرام ہے وہ ہے جوئے کے آلہ. جوئے کے اندر یہ یاد رکھیے کہ جوئے کے آلہ کی دو قسم، ایک یہ کہ بنانے والے نے ایک چیز کو بنایا جوئے کے، یا یہ کہ آج کل ایک چیز کس طرح سے استعمال ہوتی ہے کہ اس کا نام لیا اور جوا ذہن کے اندر آ گیا. اور ایک دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنے حلال کام کے لیے بنائی گئی لیکن کھیلتے وقت انسان اس کے ساتھ جوئے کی شرط لگا دیتا. پہلے قسم میں آتا ہے تاش، کہ تاش بنایا ہی جوئے کے لیے گیا، یا بہرحال 90% تاش کو جوئے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. شطرنج یہ بنائی گئی جوئے کے لیے، یہ 90% یا 95% جوئے کے کام میں آتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مثلا آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیل رہے ہیں، گھڑ دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، تو وہ چیز کے جو اس کا اکثر استعمال جوئے میں ہے، اس کی خرید بھی حرام، اس کی فروخت بھی حرام، اسے کھیلنا بھی حرام. اور ہر وہ چیز جو جوئے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ کچھ لوگ اس پر جوا لگا کر کھیلنے لگتے ہیں، تو اس چیز کی خرید بھی جائز ہے، فروخت بھی جائز ہے، اور اس کا کھیلنا بھی اس وقت جائز ہے جب شرط نہ لگائی جائے، اور اگر شرط لگا لی تو وہ جوا نہیں. اور شرط کی تعریف کیا ہے یہ ہم مختصر لفظوں میں بتا دیں، کیونکہ ایک منٹ ہم آپ کا زیادہ لے لیں گے اس تقریر سے. اور وہ یہ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کرکٹ کا میچ اعلان کیا کہ جو جیتے گا اس کو انعام دیں، کیا یہ جوا بن جائے گا یا جوا نہیں بنے گا؟ ظاہر یہ بھی جوا نظر آتا ہے. جوئے کی صحیح تعریف، جوئے کی صحیح تعریف یہ ہے کہ کھیل کے اندر جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جو شرکا 4, 5, 6, 7، وہ اپنی اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر جمع کریں، اور قرارداد یہ ہو کہ جو یہ کام کر لے گا یا نہیں کرے گا یہ سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے. یہ ہے جوا اور یہ ہے کھیل. چنانچہ اگر ایک ہاکی کا میچ ہو رہا ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، سائیں آدمیوں نے اپنی اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور طے پایا کہ جو جیتے گا جو ٹیم اس کو پیسے مل جائیں گے، یہ جوا ہے اور کھیل حرام بن گئے اس میچ میں کھیلیں. اور اگر یہ کہ ایک تھرڈ پرسن نے یہ اعلان کیا کہ دونوں ٹیمیں کھیلیں گی، جو جیتے گا میں اس کو جو ہوں 500 روپئے اپنی جیب سے انعام دوں گا، یا اس نے یہ کیا کہ جس نے کھیل دیکھنے والے کھیلنے والے نہیں دیکھنے والے جتنے جتنے دیکھنے والے ہیں سب سے اس نے ٹکٹ وصول کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کا ون ٹین ٹیسٹ کا ون ٹیسٹ جو ہے جیتنے والی ٹیم کو دے دیا جائے گا. تو یہ بھی جوا نہیں. جوا یہ کہ خود کھیلنے والے اگر پیسہ نکال کر رکھیں اور اس کے بعد جیتنے والے کو سارا پیسہ مل جائے وہ جوا. ایک شخص اپنی جیب سے دے وہ جوا نہیں, دیکھنے والے دیں وہ بھی جوا نہیں. البتہ یہ جوئے کا جو مسئلہ ہے گھڑ دوڑ کے اندر ہی آتا ہے کہ گھڑ دوڑ کے اندر دیکھنے والے جو لگاتے ہیں شرطیں وہ حرام ہیں اور اگر کھیلنے والے شرط لگائیں تو وہ بالکل جائز. جوا ہر مقام پر حرام ہے سوائے دو مقامات کے, ایک گھڑ دوڑ ہے اور ایک شوٹنگ کا مقابلہ ہے. وقت زیادہ گزرا جا رہا ہے, تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریب میں. ابھی یہاں سے گفتگو اب آگے بڑھے گی انتہائی دلچسپ مسائل پر کہ جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں, یہ جادو ہے کامنس کے لیے تمام کے تمام جتنے بھی پیشے ان کا ایک مختصر جائزہ شریعت کے اندر دیا گیا ہے. اب انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی اور آئندہ دو ہفتے مسلسل اسی کے اوپر لگیں گے اور یہ ایک انتہائی اہم چیپٹر ہے اسے انتہائی غور سے سنا دیں. درود بھیجی محمد والا. اگر یہ ہمارے اس وقت بہت سے ساتھی اس جلسے میں شرکت کے لیے گئے ہیں کہ جو تنظیم افطاری کے انعامات کی تقسیم کا جلسہ ہے, اسی وجہ سے ہم نے یہ اعلان گزشتہ ہفتے کر دیا تھا کہ آج تاریخ کے موضوع پر ہماری گفتگو نہیں ہوگی, اس لیے کہ جانے والوں میں ایسے لڑکے ہیں زیادہ تر نوجوان ہیں کہ جو باقاعدہ اس گفتگو کو انتہائی شوق سے سن رہے ہیں. اب اس کے بعد 21 اور 28 یہ دو تاریخیں بچتی ہیں ہمارے پاس آئندہ کی, تو اب مہینہ کیونکہ اختتام تک ہے اس سے مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اس گفتگو کو شروع کریں. انشاءاللہ ماہ اکتوبر کے پہلے جمعے سے اب یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوگا کہ پہلے 30 منٹ تاریخ اسلام اور اس کے بعد کے 30 منٹ پورے دن یعنی عقائد کی گفتگو. ہماری گفتگو گزشتہ دو ہفتوں سے جس موضوع پر چل رہی تھی آج اس گفتگو کا اختتام ہے اور ہمارا موضوع تھا احسان. بات اس مقام تک پہنچی کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں کسی نہ کسی حیثیت سے خدا کا اعتقاد موجود, چاہے وہ ایک خدا کا قائل ہو یا ایک سے زیادہ خداؤں کا قائل, چاہے وہ ایک خدا کا قائل ہو کر اس کی ایسی ایسی صفتیں قرار دے رہے جس کے نتیجے میں خدا خدا نہیں رہتا, کسی بھی حیثیت سے کسی بھی اعتبار سے جو خدا کا قائل, وہ شخص ہمیشہ اسی کوشش میں اسی جستجو میں رہتا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے مرضی الہی کو حاصل کروں, خدا مجھ سے راضی ہو جائے, خدا مجھ سے راضی ہونے کے بعد مجھ پر نعمتوں کی بارش کر. خدا کا قائل اور خدا کی مرضی کو حاصل نہ کرنا کیا ہے یہ ممکن ہی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کردار انتہائی پست کردار, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ احکامات خدا کا سراسر مذاق اڑاتا ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے کسی بھی حکم پر عمل نہ کرتا ہو, لیکن دل میں تمنا یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی مرضی مجھے حاصل ہو جائے, چاہے وہ اسی تمنا کو پورا کرنے کے لیے جھوٹے سہارے ڈھونڈتا ہو, کبھی یہ سوچ لیتا ہو کہ ہاتھ چند آنسو نکل آئے تو خدا کی مرضی حاصل ہو جائے گی, چاہے تمام زندگی خدا کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے گزرے, کبھی یہی سوچتا ہے کہ ہاں اگر ہم نے کچھ ہستیوں کی فرضی محبت کو دل میں رکھ لیا تو خدا ہم سے راضی ہو جائے گا, چاہے ہم خود ان ہستیوں کو اپنے عمل سے ناراض کرتے چلے جا رہے ہوں. یہ جھوٹے جھوٹے سہارے ڈھونڈنا, یہ سوچنا اور توقع کرنا, ضعیف اور جھوٹی احادیث کے اوپر اتنا اعتماد کرنا کہ اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کو جھٹلا دیا جائے, اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تو ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی محبت اور مرضی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اب قرآن ہمیں ایک معیار بتا رہا ہے کہ ایک وہ معیار کہ ہم نے اور آپ نے بنا رکھا ہے اور ایک معیار خدا کا بنایا ہوا معیار ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں, میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میری محبت میری دوستی میری مرضی کس کو حاصل ہوگی. والتازلین الغیظ, ایک سلسلہ چل رہا ہے شفاف کا اور جس کا تتمہ اس مقام پر ہے کہ تازلین الغیظ وہ لوگ کے جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں, والعافین عن الناس اور غصے کو ضبط کر کے فوراً معاف کر دیا کرتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور یاد رکھو کہ اللہ کی محبت اگر حاصل ہوگی تو صرف اور صرف اس کو حاصل ہوگی کہ جو احسان کرنے والا, جو اپنی عام زندگی کے اندر اپنے واجبات ہی کے دائرے میں محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کے اوپر احسان کو ہمیشہ اپنی زندگی کا طریقہ گزار رکھتا ہے. ان آیات کے ان تینوں اجزاء کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ تازمین الفائدہ کو اپنے غصے کو پیتا ہے والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, اس لیے کہ جب تک کہ انسان غصے کو نہ پیے اس وقت تک لوگوں کو معاف کیا ہی نہیں جا سکتا ہے, اور اگر غصے کو پی بھی لیا انسان کسی نے کوئی فطرت کے خلاف مرضی کے خلاف بات کی غصہ آیا آپ نے غصے کو پی لیا تو ایک مقام پر آپ نے غصے کو پیا ہے لیکن بعد میں غصے کے باقی رہنے کے امکانات ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ نظر آئے تو آپ کو دوبارہ غصہ آ جائے, تو خدا اس سلسلے کو ختم کر رہا ہے. والعافین عن الناس, غصے کو ضبط کرو اور فوراً اسے معاف کر دو تاکہ آپ دوبارہ اسے دیکھ کر کسی قسم کا ذہن میں خیال پیدا نہ ہو اور انسان سوال یہ کرے گا کہ میں کیوں معاف کروں, دشمن نے میرے ساتھ برا شروع کیا ہے تو میں اسے کیوں معاف کروں؟ خدا نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، معاف کر کے اس پر احسان کرو اور ہماری محبت کو حاصل کرو. سودا تجارت ہو رہی کاروباری معاملہ، دیکھو تم اس کو معاف کرو اور ہماری محبت کو حاصل کر لو. اگر تم ہماری محبت کو اہمیت دیتے ہو تو پھر دیکھو کتنا سستا یہ سودا کہ انسانوں پر احسان کرنا شروع کر دو. اور احسان کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے ہماری بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ احسان ایک طرف تو آخرت میں اللہ کی محبت کو دلواتا ہے اور دوسری طرف احسان کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں بے شمار چیزوں سے بچائیں گے. امام جعفر صادق وسائل الشیعہ کے اندر ایک تفصیلی روایت کے اندر امام نے یہ فرمایا کہ میرے جد کی روایت ہے کہ جو دوسروں پر صدقے کے ذریعے احسان کرے، خدا اس کے 70 مختلف قسم کی بیماریاں اور 70 مختلف قسم کی آفتوں کو اس پر ٹال دیتا ہے. اور بہت تفصیلی روایت ہے کہ جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ان بیماریوں میں تو امام نے کہا کہ جزام ہے، کہ اگر انسان صدقہ دینا شروع کر دے تو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اسے کبھی جزام نہیں ہوگا. ان بیماریوں میں سے جنون اور پاگل بنا ہے، اللہ کی راہ میں احسان اور صدقہ کرو، خدا پاگل بنے سے جائے گا. ان بیماریوں میں سے ایک نیتت السوء ہے کہ سب سے بری موت، بری موت انسان کو کہ غرق ہو کر، جل کر، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر، کوئی بھی بری موت ہو، صدقہ دو تو خدا کا وعدہ ہے کہ نیتت السوء بری موت سے تمہیں بچائے گا. صدقہ اگر دو تو خدا کا وعدہ ہے کہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا. صدقہ اگر دو تو خدا کا وعدہ یہ ہے کہ تم پر جو قرضہ ہے وہ قرضہ جلدی سے اتر جائے گا. صدقہ اگر دو تو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تمہاری عمر کے اندر زیادتی اور عمر کے اندر اضافہ کرے گا. اور عمر کے اندر زیادتی یہ خود ایک انتہائی صاحب اور بہتر کام ہے کہ انسان اپنی زیادتی یا عمر کے لیے مسلسل دعا کرے. تو صدقہ اگر انسان دیتا ہے تو اس کی آتی ہوئی موت واپس چلی جاتی ہے، مشہور روایت ہے. اور آپ سب نے متعدد مرتبہ سنی ہوگی کہ پہلے زمانے میں، یعنی پیغمبر اسلام کے دور سے پہلے کا تذکرہ، کہ ایک شخص جس کی عادت یہ تھی کہ ایک مخصوص گھونسلے کے اوپر، ایک مخصوص درخت میں ایک گھونسلہ بنا کر ایک کبوتروں کا جوڑا رہا کرتا، اور اس شخص کی عادت یہ تھی، حیات القلوب کی پہلی تھی، اس شخص کی عادت یہ تھی کہ جب کبھی یہ کبوتر انڈے دیتے تھے اور انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت قریب آتا تھا تو یہ شخص جاتا تھا، درخت پہ چڑھ کے انڈوں کو اتارتا تھا اور انڈوں کو اتارنے کے بعد تباہ کر دیا کرتا تھا. یہ زبان جانور تھے. ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں ظلم کے خلاف شکایت کی تو بارگاہ خداوندی سے القا ہوا ان کے دلوں پر کہ اے جانور، میں نے اس شخص کے ظلم کو دیکھا ہے اور تمہاری مظلومیت اور بے کسی کو دیکھا ہے، چنانچہ اب یہ خدا کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب یہ شخص ایسا فیل کرے گا تو اسی وقت اسے موت آ جائے گی اور اب دوبارہ یہ فیل کے کرنے کے اوپر حاضر نہ رہے گا. کبوتر اب مطمئن ہو گئے، کبوتر اب خوش ہو گئے. ایک مرتبہ پھر انڈے دیے اور انڈے چلنے لگے. جب بچوں کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ شخص حل سے معمول ایک مرتبہ پھر اس طرف آیا اور آتے آتے درخت کے اوپر چڑھا اور درخت پر جمنے کے بعد انڈوں کو اتارا اور انڈوں کو اتارنے کے بعد تباہ کر دیا. معصوم جانوروں نے ایک مرتبہ پھر بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا، بار الہ تم نے تو یہ بتایا تھا کہ اب جب یہ آئے گا تو اپنے فضا کو ساتھ لے کے آئے گا، لیکن یہ کیا ہوا کہ یہ آیا، اس نے اپنے کام کو انجام دیا اور اسے کچھ نہ ہوا. تو ایک مرتبہ بارگاہ الہی سے جواب آیا کہ اے معصوم جانور، جو کچھ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے تمہیں اس کا اجر تو ملے گا، لیکن جب یہ جب آ رہا تھا، درخت کے نیچے پہنچا تھا، درخت پہ چڑھنے والا تھا، ملک الموت منتظر تھا اس کے درخت پر چڑھنے کا تاکہ اس کی روح کو نکالا جائے. اس وقت اس کے پاس جو اپنا کھانا تھا، جو اپنی روزی تھی، جو دو روٹیاں تھیں، ایک سائل نے آ کر سوال کیا اور سوال جیسے ہی سائل نے کیا، اس نے فوراً دو روٹیوں میں سے ایک روٹی نکال کر اس کے حوالے کر دی. تو کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، اس لیے کم از کم آج کے دن اسے ہر مصیبت سے بچانا میری ذمہ داری تھی، اس لیے اس کی آتی ہوئی بلا ٹل گئی تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر کسی پر احسان کرے، معمولی سا احسان کرے، چھوٹا سا احسان کرے، تو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہاں احسان تم کرو، اس کے بعد اس احسان کا بدلہ تمہیں ملے گا. اور سب سے پہلا بدلہ یہ ملے گا کہ آتی ہوئی بلا ٹل جاتی ہے، آتی ہوئی موت ٹل جاتی ہے. اور اس کے بعد صدقے کا اور احسان کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر صدقہ اور احسان دے تو اس کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، نہ ملنے والی نعمت اس کو مل کے رہتی ہے. بہت ہی معروف واقعہ ہے. اور ایک مرتبہ سوال و جواب کی گفتگو میں یہاں زیر بحث آ چکا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے ایک مرتبہ زمین خریدی، اور ہمارے امام نے جو زمین خریدی تھی تو تنہا اپنے پیسوں سے نہ خریدی تھی، بلکہ اپنے ساتھ ایک اور مومن کو ملایا تھا. اور امام نے اور اس مومن نے ملک مل کر مشترکہ پیسے سے زمین کو خریدا تھا. زمین کو خریدنے کے بعد ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ اختلاف آپس میں بڑھ گیا. جب اختلاف آپس میں بڑھا تو طے یہ پایا کہ اس زمین کو تقسیم کر لیا جائے. زمین واضح طور پر دو حصوں میں منقسم، ایک حصہ زمین کا انتہائی زرخیز اور دوسرا انتہائی بنجر. اب دونوں امام اور امام کے شریک دونوں کی خواہش یہ کہ زمین جب تقسیم ہو تو اس طرح سے تقسیم ہو کہ ہر ایک کو فائدہ حاصل. اس واقعے کو سنے اس سے ایک اور اہم اخلاقی پہلو نکلتا. امام نے اور امام کے ساتھی جب زمین کو دیکھا تو اب اختلاف یہ ہونے لگا کہ بہتر حصہ کس کے حصے میں آئے اور جو بدتر حصہ ہے وہ کسے ملنا چاہیے. مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جائز حق کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے. یاد رکھیے کہ اس شخص کا نام مومن نہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات سے ڈر کر اپنے حق کو چھوڑ دے. نہیں، مومن اپنے حق کو لیتا ہے اور اپنے حق کو وصول کرنا یہ مومن کی ایک انتہائی اہم علامتوں میں سے ہے. ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھٹے امام درخیز حصہ چھوڑ دیتے، وہ تو امام کی ہر نعمت ان کے لیے، اس کے باوجود امام نے اختلاف کیوں کیا؟ اس لیے کہ امام مومن کے امیر المومنین اور مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اتنا بدھو بھی نہ ہو، اتنا بے وقوف بھی نہ ہو، اتنا بھولا بھالا بھی نہ ہو کہ اپنے جائز حق کو اپنے واجب حق کو ایک معمولی سے اختلاف کی وجہ سے چھوڑ دے. یہی تو سبق تھا کہ جناب فاطمہ پہنچی تھی اور اپنا مقدمہ پیش کیا تھا، ورنہ رسول کی بیٹی کو کیا ضرورت تھی چند باغات کے کپڑے کے لیے لڑنے کی. بہرحال چھٹے امام نے دیکھا کہ اس میں میرا حق بنتا ہے تو اپنے حق کو چھوڑنا یہ ایمان نہیں ہے. چنانچہ چھٹے امام نے اور اس میں اختلاف ہونے لگا، کون بہتر حصہ لے اور کون غیر بہتر حصہ لے. جب اختلاف بڑھتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے ایک راستہ بتایا کہ ہر مشکل معاملے کے لیے قرعہ اندازی، یہ شریعت کا طریقہ ہے. چنانچہ طے یہ پایا کہ قرعہ ڈالا جائے اور زمین کا بہتر حصہ جس کے نام لکھ لے وہ اس کو لے لے اور بدتر حصہ جس کے قرعے میں آئے وہ اس کو لے لے. قرآن ڈالنے کی بات تو طے ہو گئی، اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کس وقت اور کس دن قرآن ڈالا جائے. امام ہر وقت تیار، لیکن امام کا ساتھی جو وقت بھی امام منتخب کرے اس سے انکار کر دے اور کہے کہ نہیں یا اپنے رسول اللہ اس وقت نہیں، اس وقت نہیں. یہاں تک کہ ایک دن اس نے کہا کہ مولا جب قرآن کا بہتر وقت آئے گا تو میں خود ہی آپ کو بتا دوں گا. امام چپ ہو گئے. کچھ دن گزرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ شخص امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا ایسا کریں کہ کل ہم لوگ قرآن ڈالیں، اس لیے کہ کل کا دن بہت بہتر دن ہے. امام راضی ہو گئے. اگلا دن آیا، امام پہنچے، قرآن ڈالا گیا اور قرآن اٹھا کر کھولنے سے پہلے اس شخص کو مکمل یقین سا ہو گیا تھا کہ ہاں بہتر حصہ میری قسمت میں آیا ہے. لیکن جب قرآن کھولا گیا تو پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ پریشان گھبرایا امام کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یبنا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ امام مسکرا کے سوال کرتے ہیں کہ تم اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ مولا پتا نہیں کتنے دنوں سے منتظر تھا اس سانس کا، اس گھڑی کا، اس وقت کا، اس لیے کہ میں نے حساب اور کتاب لگایا تھا ستاروں کی چال کو دیکھ دیکھ کر اور ستاروں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آج کے دن کا یہ وقت میرے لیے انتہائی با برکت ہے، اس لیے میں نے اسی وقت قرآن ڈالا تاکہ اس گھڑی کی برکت سے مجھے یہ نعمت ملے. لیکن یبنا رسول اللہ آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ زمین کا بدتر حصہ میرے نام آ گیا، مولا یہ بھلا کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا جس کے نتیجے میں یہ نعمت آپ کو ملی؟ تو امام نے مسکرا کے جواب دیا. امام کے اصل میں اصل الفاظ امام کے روایت میں مسائل و شیعہ کی یہی ہیں. امام نے یہ جواب دیا کہ اے جب تیرا بھروسہ اپنے ستاروں پر تھا اور میرا توکل اپنے خدا کی ذات پہ تھا، میں نے اپنے جد کے فرمان پر عمل کیا تھا اور گھر سے نکلتے وقت صدقہ دیا تھا، اس لیے کہ میرے جد نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت مصیبت سے بچنا چاہے تو صدقہ دے کر نکلے، جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت برکت کو حاصل کرنا چاہے تو صدقہ دے کے نکلے، جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت کسی بلا کو یا کسی مشکل کام کو سلجھانا چاہے تو صدقہ دے کے نکلے. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس کی مصیبت ٹلے گی، اس کا مشکل کام سمجھ جائے گا اور اس کی نعمت اسے مل کر رہے گی. تو میں نے صدقہ دیا، تو نے ستاروں کو دیکھا، اب یہ بتا کہ تیرے ستارے کامیاب رہے یا میرا دیا ہوا صدقہ کامیاب رہا. تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں ایک طرف صدقہ، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، جہاں ایک طرف احسان، جہاں ایک طرف مومن کی امداد، جہاں ایک طرف صدقہ آپ کو آخرت کا فائدہ دلاتا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کراتا ہے، وہاں دنیاوی فائدے کی بے شمار دلاتا ہے. آئے ہوئی بلا ٹل گئی، آتی ہوئی موت واپس چلی گئی، مشکل کا وقت ٹل گیا اور اس کے بعد وہ نعمت جو نہ ملنا تھی ستاروں کے حساب سے یا نظام دنیا کے حساب سے، وہ نعمت مل گئی. اور صدقے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقہ جو ہے انسان کی غربت کو دور کرتا ہے. بظاہر یہ بات عجیب و غریب نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غریب انسان بھی اگر صدقہ دے تو انسان کی غربت کو دور کیا جاتا ہے اور مقدرات الہی کو بدل دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ میں امام مفتی ہے قاضی محمد، ایک تفصیلی روایت حیات القلوب میں بھی ہے اور بہار کے اندر بھی. ہمارے ساتھ میں امام کی روایت جو ہمیں مزید یہ بتاتی ہے کہ احسان انسان کو کتنا بڑا فائدہ دلاتا ہے. اور احسان کا کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا فائدہ خدا کی بارگاہ کے اندر موجود ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے احسان کی صورت میں جو ہمیں عطا کی گئی، کہ دیکھو دوسرے دینی فائدے تو اپنی جگہ ہیں لیکن دنیاوی فائدے بھی تمہیں احسان دلائے گا۔ ساتویں ایمان یہ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل نسل انبیاء سے تعلق رکھنے والا ایک مرد صالح، ایک مرد مومن، ایک مرد باعمل زندگی گزار رہا ہے۔ شخص انتہائی نیک، انتہائی پرہیزگار اور احکامات الہیہ کے مطابق عمل کرنے والا، لیکن کچھ قسمت کی خرابی ایسی تھی کہ جس کام میں ہاتھ ڈالے نقطہ، جس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے معاملہ الٹ جاتا۔ انتہائی پریشان، انتہائی گھبرایا ہوا زندگی گزار رہا۔ البتہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک بہتری یہ کی تھی کہ اس کو جو بیوی ملی وہ بیوی اس کی انتہائی مطیع، انتہائی فرما بردار اور اس سے زیادہ خدا کی اطاعت گزار، چنانچہ بار بار اپنے شوہر کو تاکید کرتی رہتی تھی، تلقین کرتی رہتی تھی، اور ایک لمحے کے لیے بھی غربت کی وجہ سے گھبرا کے شوہر کو سیدھے راستے سے نہ ہٹنے دیتی تھی۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک باعمل مومن نسل انبیاء سے تعلق رکھتا ہے، مسلسل خدا سے دعا کرتا ہے، آخر دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ اور ایک مرتبہ جب دعا کرتے کرتے ایک رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ سے ابھی چلا آ رہا ہوں اور خدا نے تمہاری عبادت، تمہارے تقوی، تمہاری پرہیزگاری اور تمہارے نیک عمل کو دیکھ کر تمہارے سامنے تجویز رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے میں جتنے سال رہ گئے ہیں، مثلاً 30 سال اگر تمہاری زندگی ختم ہونے میں رہ گئے تو اس میں سے آدھی مدت خدا تمہیں انتہائی عیش و آرام کے ساتھ رکھے گا اور آدھی مدت تم اسی غربت کے ساتھ گزارو گے جس طرح سے گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ البتہ خدا نے تمہارے لیے آسانی اور سہولت یہ رکھی ہے کہ تمہارے اوپر یہ معاملہ چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو تم پہلے کے 15 سال یا پہلے کی آدھی عمر غربت کی لو اور بعد کی آدھی عمر جو ہے وہ عیش و آرام کے ساتھ گزارو، اور چاہے تم پہلے کی آدھی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزارو اور آخر کی آدھی زندگی غربت کی حالت میں گزارو، یہ خدا نے بالکل تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم اس پر کیا جواب دینا چاہتے ہو؟ تو اس کے اپنے سوچا، خواب کی حالت میں سوچا، اور خواب کی حالت میں سوچنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اے اللہ کی بارگاہ سے آنے والے فرشتے، میں اس مسئلے میں اس وقت تک جواب نہیں دے سکتا ہوں جب تک کہ اپنے ساتھی یعنی اپنی بیوی سے نہ پوچھ لوں، اس لیے کہ زندگی اسے بھی گزارنا ہے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اچھا، کل رات کو میں پھر تیرے خواب میں آؤں گا تاکہ تیرا جواب بارگاہ الہی تک لے جاؤں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی بیوی کو بیدار کیا اور یہ معاملہ اس کے سامنے رکھا۔ معاملہ ایسا معاملہ تھا کہ جس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہ تھی۔ یہ یقین تھا کہ اگر 15 سال پہلے غربت کے لیے تو خدا کا وعدہ ہے یقیناً بعد میں آسائش، سہولت، دولت اور آرام ملے گا، اور یہ بھی یقین تھا کہ اگر پہلے 15 سال آسائش کے لیے تو بعد کے 15 سال غربت میں اور تنگستی میں گزارنا پڑیں گے۔ اب دونوں بیٹھ کر طے کرتے ہیں، کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 15 سال غربت کے لے لو، اس لیے کہ جوانی کا زمانہ ہے، ہاتھ پیروں میں طاقت ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے، یہ تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گا۔ ہاں جب بڑھاپا آئے گا، جب ضعف آئے گا، جب کمزوری آئے گی اور کام کے قابل نہ رہیں گے، اس وقت دولت ملے گی تو آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ خیال تھا کہ یہ جوانی کا زمانہ ہے، اے جو آرام کا زمانہ ہے، چیزوں کی لذتیں اسی زمانے میں ملتی ہیں، پہلے 15 سال آرام میں گزار لو تو ہر قسم کا ایش و آرام مل جائے گا، اور بعد کے 15 سال تو یوں بھی بڑھاپے کے ہیں کہ اگر نعمتیں آئیں گی تو ان سے استفادے کا موقع نہ رہے گا۔ اسی کشمکش میں، اسی سوچ و وچار کے اندر زندگی گزار رہے، اسی سوچ و وچار میں دن گزار رہے کہ آخر کار تہیا یہ کیا دونوں نے مل جل کر کہ پہلے 15 سال آرام و آسائش کے لے لیے جائیں، جوانی اس طرح گزار دی جائے، بڑھاپے میں تو یوں بھی مصیبت ہوتی ہی ہے، اس مصیبت کو برداشت کر لیا جائے گا۔ چنانچہ رات کو خواب میں جب فرشتہ آیا تو شوہر نے جواب دیا کہ اے اللہ کی بارگاہ سے آنے والے آصف میرا جواب واپس لے جا کہ ہم پہلے 15 سال آرام و آسائش کے جاتے ہیں۔ فرشتہ جواب لے گیا اور خدا کا وعدہ، اگلے دن سے خدا نے برکت دی اور اتنی برکت دی کہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بن جائے، جس کام کو شروع کیا فائدہ ہی فائدہ، جس طرف گیا اس طرف نعمتیں ہی نعمتیں، یہاں تک کہ دولت آئی اور اتنی دولت آئی کہ تمام قومیں بنی اسرائیل کے مالدار ترین آدمیوں میں شامل ہونے لگا۔ اس کے بعد دولت کو لٹانا شروع کیا، ہر قسم کے ایش و آرام کو اختیار کیا، بہتر رہائش، بہتر لباس، بہتر غذا، لیکن جو کہ اللہ کا وعدہ تھا، جتنا خرچ کرتا ہے اس سے بڑھ کے آتا ہے۔ اب امام یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اس کی بیوی نے اس کو سنبھالا دیا اور ایک مرتبہ بار بار گھر کے اندر تاکید کرنا شروع کر دی، ایسی تاکید نہیں کہ میرے لیے فلاں لباس لے کے آؤ، ایسی تاکید نہیں کہ فلاں جگہ گھمانے کے لیے لے جاؤ، ایسی تاکید نہیں کہ میری آرائش کے لیے فلاں چیز لے کے آؤ، بلکہ یہی کہ جب اللہ نے ہمیں دیا تو یاد کرو اپنے گزشتہ زمانے کو، اور ایسے ہی جو ہمارے رشتے داروں میں فقیر ہیں کچھ مدد ان کی بھی کرو، جو یتیم ہیں کچھ مدد ان کی بھی کرو، جو بیوہ ہیں کچھ سہارا ان کو بھی دو۔ تو اس شخص نے بار بار کی بیوی کی تاکید کے بعد سنبھالا لیا اور اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ دوسروں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا وعدہ تھا جتنا اپنے اوپر خرچ کر رہا دوسروں کے اوپر خرچ کر رہا قطعاً کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، یہاں تک کہ 15 سال آ گئے اور اب پتہ چل گیا کہ ہاں آنے والی رات وہ رات ہے کہ جس کے بعد ہمارے تمام آسائش کا اختتام ہونے والا ہے۔ ذہنی طور پر تیار لیکن پریشانی اپنی جگہ پر، اور رات کو سوتا ہے، جب رات کو سویا تو ایک مرتبہ ساتھ میں دیکھا کہ وہی فرشتہ آ رہا ہے، منتظر ہے اس کے جملوں کا اس یقین کے ساتھ کہ ہاں ابھی تمام آسائش مجھ سے چھنتی ہے۔ فرشتہ آیا اور کہا کہ اے مرد مومن، وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں تک تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ایک مرتبہ انتہائی مردہ لہجے نے کہا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں خدا کی بارگاہ سے تیرے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ تیرے آئندہ کے 15 سال جو غربت کے تھے خدا نے وہ بدل کر اسی آسائش جو آرام کے ساتھ تجھے دینے کا وعدہ کر لیا ہے جس طرح سے اب تک زندگی گزاری تھی۔ حیران ہو کے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو جواب ملا کہ کیونکہ تو نے اپنی آدھی زندگی کے اندر احسان کو اپنا شعار بنائے رکھا ہے اور ہر بےکس کی، ہر مظلوم کی، ہر غریب کی مدد کی ہے، اس وجہ سے خدا نے تیرے اوپر یہ احسان کیا کہ تو نے میرے بندوں پر احسان کیا ہے، اور میں تجھ پر یہ احسان کرتا ہوں کہ رہتی جب تک کہ تیری عمر باقی ہے دنیا کے اندر اس وقت تک کسی قسم کی دقت و پریشانی تجھے نہ ہوگی۔ ساتھ میں ایمان کی روایت ہے سند صحیح کے ساتھ، تو ہمیں یہ بتاتی ہے یہاں احسان جہاں بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، وہاں دوسری طرف انسان کی دولت میں، آسائش میں اور آرام میں اگر حلال طریقے سے ہو تو اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن احسان کے ساتھ ساتھ اس خیال کو ذہن سے نکال دیا جائے کہ احسان تو وہ کرے کہ جس کو خدا نے دولت دی، ہمارا تو خود ہی پورا نہیں پڑتا اپنی محدود تنخواہ کے اندر، ہم کیا کسی پر احسان کریں گے؟ ہم تو خود غریب ہیں اور دوسروں کے احسان کے مستحق ہیں، دوسروں کا یہ فرض ہے کہ ہمارے اوپر احسان کریں۔ تو یاد رکھیے کہ احسان خالی دولت سے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ احسان کا لفظ بہت زیادہ وسیع ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے، اثنائے خطبہ میں ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے تذکرہ کر دیا کہ یاد رکھو کہ جو احسان کرے گا کسی دوسرے برادر ایمانی پر روز قیامت جنت کے اندر وہ میرے پڑوس میں رہا کرے گا۔ عربی نے سننے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اجازت دیتے ہیں تو کہا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے ایک ایسی بات بتائی کہ جس پر صرف صاحبان دولت ہی عمل کر سکتے ہیں، کہ یا رسول اللہ، کیا کسی غریب مومن کا آپ کے پڑوس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام حیران ہو کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے آپ نے کیسی عجیب و غریب بات پوچھی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ صرف وہ لوگ جنت میں آپ کے پڑوسی ہوں گے جو دنیا میں احسان کیا کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس احسان کرنے کے لیے کوئی دولت ہی نہ ہو تو وہ شخص کس طرح سے آپ کے پڑوس کو حاضر کرے؟ جس طریقے سے میں ہوں کہ آرابی ہوں، خانہ بدوش ہوں، مختصر سی میرا سرمایہ ہے اور اسی کے سہارے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اے آرابی، تجھ سے یہ کس نے کہا کہ احسان دولت کے خرچ کرنے کا نام ہے؟ احسان تو بھی کر سکتا ہے۔ گھبرا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ تیرے پاس سواری کے لیے کوئی جانور تو ہوگا یا خانہ بدوش ہے؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، کل کائنات ایک اونٹ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا بس تو اسی طرح سے احسان کر سکتا ہے کہ اپنے اونٹ کے اوپر پانی کو بھر بھر کے لے جا اور ایسے علاقوں تک پہنچا کہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو، تیرا یہی عمل سب سے بڑا احسان ہے اور بارگاہ الہی سے تجھے وہ تمام کا تمام اجر، وہ تمام کا تمام ہدیہ، وہ تمام کا تمام ثواب ملے گا جو لاکھوں اور کروڑوں دینار خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو احسان خالی دولت کے خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ احسان یہ ہے کہ دولت ہے تو دولت دو، ہاتھ پیروں میں طاقت ہے تو دوسرے برادر ایمانی کی مدد کرو ہاتھ پیروں کے ذریعے سے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو احسان اس چیز کا نام بھی ہے کہ کوئی مشورہ لینے آئے تو صحیح مشورہ دے دو، احسان اس چیز کا نام بھی ہے کہ کوئی غمزدہ آئے تو اسے تسلی دے دو، احسان اس چیز کا نام بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ کے بیٹھے تو اس سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ جاؤ، احسان اس چیز کا نام بھی ہے کہ انسان کسی برادر ایمانی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لے آئے۔ تو احسان خالی دولت کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے کسی بھی مومن کو خوش کر دیا جائے اس کا نام ہے احسان۔ اور احسان حضرات کے ساتھ انتہائی تاکید اس چیز کی. ہماری دین تقاریر کی پہلی تقریر کی ابتدا وہ واقعہ تھی کہ یہاں پر امام شجم نے ہمیں بتایا کہ احسان فراموشی کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس دین تقاریر کا اختتام واقعہ ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احسان کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تمام تر گفتگو سمٹ کر آ جاتی ہے دو چیزوں کے اندر کہ احسان انتہائی اہم چیز ہے, لیکن احسان جس پر دیا جائے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احسان فراموش نہ ہو, یہ پہلی تقریر. اور جو احسان کرے اس کے احسان کرنے کا کیا طریقہ ہو, یہ آئیے اور آ کر دیکھیں امام جعفر صادق ہمارے چھٹے امام. اگر کہ ہمارے اکثر ائمہ کا یہی طریقہ تھا, لیکن چھٹے امام نے زیادہ بہتر طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا, اس لیے کہ موقع اور محل ان کے پاس زیادہ تھا. چھٹے امام کے بارے میں ایک واقعہ سال گزشتہ کی آخری تقاریر میں آیا ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی اپنے کاندھے کے اوپر روٹیاں نمک اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں لے کے نکلتے تھے, اور جانے کے بعد جو جو مستحقین جو جو غریب ہوتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے, مگر کس طرح سے, اس طرح سے کہ رات کی تاریکی ہے اور امام اپنے آپ کو سر سے پیر تک چھپائے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد امام کے پشت مبارک کے اوپر ایک گٹھر ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو غربا میں تقسیم کرنا, اور چلتے چلتے امام پہنچتے ہیں غریبوں کے محلے میں, تو اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب ہر ایک میٹھی نیند سو رہا اور جا کر ہر ایک کے سرحانے وہ رکھ کے آ جاتے ہیں کہ جو لے کر آئے تو احسان کا یہ طریقہ جو ہمارے چھٹے امام نے بتایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ امام جا رہے ہیں, چلتے چلتے ایک مرتبہ چھٹے امام کے کوئی صحابی راستے میں ملے اور امام کے پشت مبارک پر اکٹھا دیکھا, سوال کیا کہ مولا یہ آپ کیا چیز لے جا رہے ہیں.